الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هم الجلساء لا يشقى جليسهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اہل اللہ کی صحبت بڑی نعمت ہے. اللہ والوں کی صحبت سے کیا نعمت ملتی ہے کہ یقین منتقل ہوتا ہے. یقین اللہ تعالیٰ پہ، آخرت پہ جب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. صالحین کی صحبت کی بھی بڑی اہمیت ہے. بخاری شریف کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے، میں آپ حضرات کو جو بخاری شریف کی روایت ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. 100 قتل کے جو شخص تھا، اس کو حکم ہوا کہ جاؤ ایک بستی. بستی کون سی بستی؟ نیکوں کی بستی. اس نے 100 قتل کیے تھے، تو اس کو حکم ہوا کہ تمہاری توبہ وہاں جا کے قبول ہوگی. سبحان اللہ، اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ جس زمین پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اشکبار آنکھوں سے آنسو گراتے ہیں، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے کہ ایسی بستی میں 100 قتل کرنے والے کی توبہ کی قبولیت کی قید لگا دی اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، غفار ہے، تواب ہے، ہے نا، وہ جہاں چاہے اپنی تجلی دکھا سکتے ہیں غفاریت کی، جہاں چاہے اپنی تجلی توابیت کی دکھا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس 100 قتل کرنے والے کو حکم ہوا کہ جاؤ تم وہاں جا کے جہاں میرے مقبول بندے رہتے ہیں، میرے پیارے رہتے ہیں، وہاں تمہاری توبہ ہم قبول کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ توبہ اس کی جہاں چاہے قبول فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص مقبول بندوں کا مرتبہ دکھانا تھا کہ ان کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے ہماری نگاہ میں. عنایت اور رحمت خاصہ کا ظہور اور نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی زمین کو تجویز فرمایا. اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کی عظمت اور قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اللہ والوں کی کیا قیمت ہے. آج ہم اللہ والے بن جائیں میرے دوستوں، تو دونوں جہاں ہمارے بن جائیں گے. اللہ والا کون ہے؟ اللہ والا وہ شخص ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے کہ جو دنیا چھوڑ دے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کو لات مار دے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بس اللہ اللہ کرتا رہے اور مراقبے کرتا رہے، بس اللہ کو یاد کرتا رہے، یہی اللہ والا ہے. دنیا سے کوئی تعلق نہ اس کا. لیکن یہ اللہ والا نہیں ہے، کیونکہ رہبانیت اسلام میں حرام ہے. سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جانا، کہیں غار میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے رہنا، رہبانیت اسلام میں حرام ہے. اللہ والا وہ ہے کہ جس کو ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ بزرگ کون ہے؟ وہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ہیں، کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، سب کے ساتھ رہ کر یہ سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہ کر سب سے جدا رہے. سب کچھ کام کرتے ہیں لیکن اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت نہیں کرتے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں. حالانکہ وہ بڑی مشکل سے وقت گزارتے ہیں اپنا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اور سنت کی زندگی اپنی اپنانے کے لیے وہ یہ سب کام کرتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمایا اور آپ کی اولاد بھی ہوئی، اور آپ سارے جتنے بھی فرائض سے سب انجام دیے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات تھے جو دوسروں تک بھی پہنچائے. تو اللہ والوں کی میرے دوستو یہ قدر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی ایک اللہ والا بھی ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. کیا مطلب اس کا کہ جتنے بھی دنیا میں چیزیں ہیں چاہے آسمان ہو زمین ہو پہاڑ ہو یہ سب اللہ تعالیٰ قائم رکھیں گے جب تک کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا. اور جب وہ شخص دنیا سے چلا جائے گا اس کو موت آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ پورے عالم پہ قیامت طاری کر دیں گے. اللہ فرمائیں گے کیا میرے نام لینے والا دنیا میں نہیں رہا؟ تو جس کے لیے میں نے یہ شامیانے سجائے تھے جس کے لیے میں نے آسمان سجایا تھا زمین سجائی تھی اب وہ میرا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہا اب مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے. آج ہم فخر کرتے ہیں کہ کفار کو اتنا نعمتیں ملی ہوئی ہیں لیکن در حقیقت سوچا جائے تو یہ کفار بھی ان اللہ والوں کے صدقے میں کھا رہے ہیں ان اللہ والوں کے صدقے میں مزے لے رہے ہیں. کیونکہ یہ جب اللہ والے نہیں رہیں گے تو کہاں سے کھائیں گے کفار؟ کیونکہ قیامت آ جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو پتہ چلتا ہے کہ ایک اللہ والا جب تک دنیا میں ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا محبوب رکھتے ہیں اس بندے کو جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے. ظاہر بات ہے جو شخص اللہ کرنے والا ہوگا وہ اللہ والا ہی تو ہوگا. آج میرے دوستوں اللہ والا بننا بڑا آسان ہے مشکل کام نہیں ہے. دو جز ہیں اس کے نیک بننا اللہ کا دوست بننا. کیونکہ اگر ہم اللہ کے دوست نہ بنیں دنیا سے جب ہم جائیں گے تو تین قسم کے رجسٹر ہوتے ہیں. ایک رجسٹر تو متقین کا ہوتا ہے دوسرا رجسٹر ہوتا ہے مومن ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے لیکن نافرمان ہوتا ہے. تیسرا رجسٹر ہے وہ کفار کا ہے. تو کلمے کی برکت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رجسٹر سے خارج کر دیا. اب دو رجسٹر رہ گئے ہیں یا تو ہم متقی کے رجسٹر میں شامل کر لیں اپنے آپ کو یا نافرمان کے رجسٹر میں شامل کر لیں. اب آپ بتائیں کس میں فائدہ ہے؟ فرسٹ ڈویژن میں فائدہ ہے سیکنڈ ڈویژن میں فائدہ ہے؟ طالب علم بھی سوچتا ہے کہ مجھے فرسٹ ڈویژن میں فائدہ ہے اگر میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوں گا تو مجھے اچھی جگہ نوکری ملے گی اور اچھی تنخواہ ہوگی اور اچھا عہدہ ملے گا. فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونا میرے دوستوں یہ عقل مندی کی علامت ہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ متقی بن جائیں تقوی اختیار کر لیں گناہوں کو چھوڑ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائیں گے. اور گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہر انسان کو ہمت دی ہے گناہ چھوڑنے کی تب اللہ نے تقوی فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اے ہمارے عاشقو تقوی اختیار کرو گناہوں کو چھوڑو. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ہمت دی ہے ہمیں تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی میں رہنے کا حکم فرما رہے ہیں. اگر ہمت نہ دیتے تقوی کا حکم دے دیتے تو یہ تو ظلم پہ مبنی ہے اور اللہ ظلم سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں ہمت عطا فرما رہے ہیں کہ تم گناہ چھوڑ سکتے ہو تم ہماری نافرمانی سے بچ سکتے ہو بس ہمت کرنے کی دیر ہے. جو اللہ نے ہمیں ہمت عطا فرمائی ہے اس ہمت کو استعمال کر لے تو بس راستہ ہموار ہے ورنہ ہم ہی ہمت ہار ہیں. راستہ تو ہموار ہے ہم ہی ہمت ہار ہیں اللہ کے راستے میں. تو میرے پیارے دوستو جب جس وقت اللہ کی محبت ہمارے قلب پہ زیادہ ہو جائے گی غالب ہو جائے گی تو پھر ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کسی معاشرے کی پرواہ نہیں کریں گے لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے. ہمارے سامنے صرف اللہ کی مرضی ہوگی. چلتا نہیں دوستو میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ چل رہا ہوں دوستو میں ان کے نشان کے ساتھ. بس اس وقت جب اللہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو بس وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتا رہتا ہے. جس بات سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں جس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے چاہے اس کو کتنا ہی یعنی اس کے نفس کی مخالفت کرنی پڑے. وہ نفس کی مخالفت کرے گا اور اسی مخالفت میں اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت عطا فرمائیں گے. یہ نہیں ہے کہ جو شخص نفس کی مخالفت کرتا ہے وہ زندگی کا مزہ نہیں پاتا زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. ارے وہ اللہ جس اللہ کے لیے وہ نفس کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اللہ اس کے دل کو مٹھاس سے بھر دیں گے، ایسی لذت ایسی حلاوت اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بادشاہ کیا جانے اس لذت کو، دنیا کی ساری نعمتیں لذتیں ان کی مل جائیں لیکن اگر ایک شخص ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، جو اللہ اس کو لذت عطا فرماتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے راستے کا دوستو ایک کانٹا، اس کی عظمت اور اس کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ سارے جہاں کے پھول اگر اس کو گارڈ آف آنر اور سلامی پیش کرے تو اس اللہ کے راستے کا ایک کانٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کانٹے کو نسبت ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اگر اللہ کے راستے میں ہمیں گناہ چھوڑنے میں کوئی کانٹا بھی چپ جاتا ہے، کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی ہے، ملامت سننی پڑتی ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اللہ کے لیے سب چیزوں کو برداشت کر دیں، اللہ کے لیے سب چیزوں کو برداشت کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لذت وہ حلاوت وہ مٹھاس عطا فرمائیں گے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گی وہ باتیں۔ تو اہل اللہ کی صحبت، اللہ تعالیٰ والا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ دو جز ہیں، ایک ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یتقون دیکھیں مضارع سے نازل فرمایا ہے، حال میں بھی اور استقبال میں بھی دونوں ہر زمانے پائے جاتے ہیں مضارع کے اندر، کہ حال میں بھی وہ تقویٰ کے ساتھ رہتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی عزم پورا پکا ارادہ کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا ہم نے۔ بس اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کا دوست اللہ کا ولی بننا اتنا ہی آسان ہے، متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جس طرح کہ انسان باوضو رہتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں باوضو رہنا کتنا آسان ہے، اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے ہر وقت اس کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، وضو ٹوٹتا ہے لیکن جیسے وضو ٹوٹتا ہے پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں یار یہ شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، ٹوٹتا ہے لیکن پھر دوبارہ اپنا وضو کر کے پھر باوضو ہو جاتا ہے۔ تو تقوی متقی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر اس کا تقوی ٹوٹ جاتا ہے وہ توبہ کر کے پھر دوبارہ اپنا تقوی انٹیکٹ کر لیتا ہے تو متقی بن جاتا ہے وہ۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہی نہیں ہوں گے ہم سے، ہم فرشتے بن جائیں گے، معصوم تو نہیں بن سکتے ہم، وہ تو صرف فرشتے اور پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، تو ہم سے گناہ تو ہوں گے، ہم گناہ گار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم گناہ گار ہیں، کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، سب کے سب گناہ گار ہیں، لیکن ان گناہ گاروں میں سب سے بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں جو گناہ جو توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمارا تقوی ٹوٹ جاتا ہے تو میرے دوستو اس میں شیطان ہمیں مایوس کر دے گا کہ گناہ ہوا کیوں مجھ سے، ارے بھائی گناہ ہو گیا اب اس کی فکر نہ کرو، توبہ کر کے پھر اللہ کے راستے میں چل پڑو۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ہیں جو میرے چاہنے والے ہیں مجھ پہ ایمان لائے ہیں ہم ان کو دوست بناتے ہیں، ہم بھی ان کو دوست بناتے ہیں جو ہمارے وفادار ہوتے ہیں، بے وفاؤں کو دوست نہیں بناتے، ہم اسی وفادار کو اپنے پاس ملازمت دیتے ہیں جو وفاداری کی باتیں کرے اور جو یہ آئندہ کے لیے بھی وفادار ہمارے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ ہمیں اس کے باطن کا علم تو نہیں ہے لیکن ظاہری طور پہ ہم یہ چیز اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا، ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کو ہم بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو وفادار رہتے ہیں، اللہ بھی ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں کہ جو وفاداری کا ارادہ کرتے ہیں، دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم آپ کو راضی رکھیں گے، آپ کو خوش رکھیں گے اور آپ کو ناراض نہیں کریں گے، حرام لذتوں کو اپنے اندر نہیں آنے دیں گے، دل کو خوش نہیں کریں گے، آپ کے قانون کا احترام کریں گے، دل کو خوش نہیں کریں گے، دل کو توڑ دیں گے لیکن اللہ آپ کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ محمود ایاز نے اپنے 65 منسٹر کو جمع کیا اور ایک نایاب موتی تھا، اس موتی کو لے کر اس نے کہا کہ اے وزیرو اس موتی کو توڑو، 65 منسٹر نے سب نے انکار کر دیا کہ حضور یہ نایاب موتی ہے محل میں اور شاہی خزانے میں، ہم اس کو نہیں توڑ سکتے۔ شاہ محمود نے اپنے وفادار وزیر ایاز سے کہا کہ ایاز جا تم جا کے اس کو موتی کو توڑو، ایاز گیا اور اس نے موتی کو توڑ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پورے محل میں ہلچل مچ گئی اور کہا کہ یہ نافرمان نا شکرا ہے, اس کو پتا نہیں کہ کتنا قیمتی موتی توڑ دیا اس نے. شاہ محمود کو ایاز کا مقام عشق دکھانا تھا, مقام وفا دکھانے تھے اور ان کو دکھانا تھا کہ ہمارا کتنا وفادار ہے. شاہ محمود نے کہا ایاز تم بتاؤ ان منسٹر کو کہ تو نے یہ موتی کیوں توڑا. ایاز نے کیا جواب دیا, حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوستوں اپنی مثنوی میں اس قصے کو بیان کرتے ہیں جو میں نے اپنے شیخ سے سنا. تو ایاز کہنے لگا کہ امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر, اے وزیرو تم مجھ میں ملامت کر رہے ہو, مجھے برا بلا کہہ رہے ہو, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر, شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا میرے دوستو بتاؤ. میرے شیخ رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ بتاؤ اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ چیزیں, یہ شکلیں اور یہ جو ہمارے جو گناہ ہیں یہ زیادہ قیمتی ہیں؟ اللہ کا حکم کی جو پاسداری کرتا ہے, اللہ کا حکم کو بلند کرتا ہے, اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے معزز و مکرم شخص وہ شخص ہے جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے, مال و دولت کے ساتھ والا نہیں, وجاہت والا نہیں, منصب والا نہیں, حسن و جمال والا نہیں, تقویٰ کے ساتھ رہنے والا جو ہے وہ اللہ کے ہاں معزز ہے, اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہے, رتبہ ہے. مال نہ بھی ہو, غریب سے غریب انسان بھی تقویٰ کے ساتھ رہ سکتا ہے, اللہ کا دوست اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے اپنی دوستی کے لیے کتنا آسان فرما دیا ہے, کوئی شرائط نہیں ہے. کتنا ناک اٹھان, ایسا چہرہ ہونا چاہیے, اتنا مال ہونا چاہیے, ایسی وجاہت ہونی چاہیے, یہ منصب ہونا چاہیے. اللہ اکبر, یہی دلیل ہے کہ ہمارے اللہ سچے ہمارے اللہ ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں بتایا, صرف دو چیزیں بتائی ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان تو ہم لے آئے ہیں, بس تقویٰ کے ساتھ رہنا ہے, اور تقویٰ کے ساتھ تو غریب سے غریب انسان بھی رہ سکتا ہے. کوئی کام نہیں کرنا, بس کام نہ کرو. گناہ کا کام کیا ہے, کام ہے کہ نہیں؟ ایک انسان گناہ کی پلاننگ کرتا ہے, کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے تو پلاننگ کرتا ہے کس طرح سے اس کو پھنساؤں, فیس بک پہ جا کے, یوٹیوب پہ جا کے اور جگہ جگہ طریقے استعمال کرتا ہے اس کو پھنسانے کے. تو گناہ کا کام تو کر رہا ہے, مشقت اٹھا رہا ہے وہ. ایک انسان ہے وہ سودی کا کاروبار کرتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, غیبت کرتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, چوری کرتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے. تو جتنے بھی گناہ کے کام ہیں دوستو, مشقت اٹھاتا وہ کام ہے نا. اللہ فرماتے ہیں کام نہ کرو, مزدوری لے لو ہم سے. کیا کام؟ گناہ کے کام مت کرو, ہمارے ولی بن جاؤ, ہماری ولایت کی مزدوری لے لو, ہماری ولایت کا سرٹیفکیٹ لے لو. دنیا میں ایسے کوئی فیکٹری مالک ہے جو کہتا ہے سارے عملے کو جمع کر کے آج سے اعلان کرتا ہوں کہ فیکٹری میں کوئی کام نہ کرے, مہینے کے آخر میں آ کے مجھ سے تنخواہ لے جاؤ تم؟ اللہ اکبر, ہمارے مالک کتنے کریم ہیں. اور پھر دوستی پہل اللہ نے فرمائی ہے, کیا ہم پہل کر سکتے ہیں؟ کتنے لطف ناپاک گندے پانی سے ہماری تخلیق, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے عظیم و شان مالک کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. اللہ نے پہل فرمائی ہے میرے دوستوں, اللہ نے دوستی کی پہل فرمائی ہے. ظالم ہے وہ یہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اس پہل کو اور اس پیشکش کو ٹھکراتا ہے اور نفس و شیطان کی بات مانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا ہم نے, الست بربکم, اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہمیں ربوبیت کی تجلی اللہ نے دکھائی عالم ارواح میں, اس وقت اللہ نے اپنی ربوبیت کی تجلی دکھائی تھی, ربوبیت کی, پالنے والے کی. پالنے والے سے محبت نہیں ہوتی کیا؟ آپ ایک کتا پالتے ہیں, بلی پال لیتے ہیں, بتائیے اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پلی ہوئی چیز کو بھی پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ نے ہمیں پالا ہے, اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں, ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ نسبت دو طرفہ کا رام ہے, ون وے ٹریفک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ ہم سے محبت کرے, ہم اللہ سے محبت کرے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. اور نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام ہے کہ ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. جب گناہ چھوڑنے کی برکت سے اللہ سے تعلق ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود بہت حفاظت فرمائیں گے گناہوں سے میرے دوستوں. لیکن جہاں ہم اپنا طاقت استعمال کر سکتے ہیں وہ طاقت استعمال کریں, ہمت چور نہ بنیں. ہمت چوری کب سے کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بڑا دشوار ہے. ارے بھائی دین پہ عمل دشوار نہیں ہے، تم ہمت استعمال نہیں کر رہے میرے دوستو. اگر ہمت استعمال نہیں کرو گے تو کیا اٹھ کر تم تو گلاس کا پانی، ایک پانی گلاس کا جو ہے وہ بھی نہیں پی سکو گے. اگر آپ ہمت کرو گے یہاں سے تم پیدل چل جاؤ گے اسلام آباد، لانگ مارچ میں لمبی مارچ ہوگی لیکن ہمت کرو گے پیدل کے پیدل چلے چلتے جائیں گے. کتنے لوگوں نے ہمت کی اور کئی کئی ملک کا سفر کرتے ہوئے بیت اللہ حج 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 کے لیے چلے گئے، سائیکل پہ سفر کیا، بعض نے پیدل سفر کیا. یہ ہمت ہے، یہ ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر ہمت ہے، اللہ نے ہمت دی ہے ہمیں. ہم غیبت بھی چھوڑ سکتے ہیں، نافرمانی چھوڑ سکتے ہیں، جھوٹ سو جھوٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں، نظر کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، غیر سے تقریبات سے بچنے کی بھی ہمت ہمارے اندر ہے. جتنے گناہ ہیں ان سب کے بچنے کی ہمارے اندر ہمت ہے. بس ہمت کیونکہ ہم اپنی استعمال نہیں کرتے اس لیے ہماری ہمت پہ فالج گر جاتا ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جس عضو کو پارٹ آف باڈی، جس پارٹ آف باڈی کو استعمال نہیں کرتا آدمی، مثلاً یہ میرا ہاتھ ہے نا، اگر میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کروں ایک مہینے کے لیے تو اس پہ فالج گر جائے گا. اگر ہم اپنی ہمت استعمال نہیں کریں گے تو ہماری ہمت میں فالج گر جائے گا. ہمت بڑھتی ہے ہمت استعمال کرنے سے. جتنی زیادہ آپ ہمت استعمال کرتے جائیں گے اتنے ہی آپ با ہمت ہوتے جائیں گے. پھر آپ کے ارادوں کی بلندیاں ایسی عظیم ہو جائیں گی، اتنے بڑے بڑے آپ کے ارادے، اور پھر کیسے کیسے گناہ انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. تو ہمت کرنی ہے میرے دوستو. اس لیے اللہ نے فرما دیا ہے ضرور ظاہر الاسم و باطن، گناہوں کو، ظاہری گناہوں کو جو نافرمان ہے نجاستے ہیں اس کو چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. آج ہم ترقی کہتے ہیں کہ یہ ترقی میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں. اگر ہم جو ہے اس معاشرے کے ساتھ اور عورتوں کو شانہ بشانہ حقوق نہیں دیں گے تو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہو جائے گی. یہ ترقی میں رکاوٹ نے میرے دوستو کیسے بنے گا؟ یہ ایک شخص ہے وہ چوری کرتا ہے، حضرت امام الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ترقی ہوئی اس کی چند منٹوں میں، کتنا مالدار ہو گیا وہ. اگر وہ کہنے لگے کہ یہ کیا حکومت نے قانون بنا دیا ہے کہ ڈاکہ ڈالنا جائز نہیں ہے اور رشوت لینا جائز نہیں ہے، چوری کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، تو کیا کہیں گے؟ ارے بے وقوف، جس کو تو ترقی سمجھ رہا ہے وہ ترقی نہیں ہے، وہ بغاوت ہے. تو ڈاکہ ڈال کے ترقی کرنا چاہتا ہے، تو رشوت لے کے ترقی کرنا چاہتا ہے، تو چوری کر کے ترقی کرنا چاہتا ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ حکومت کے ساتھ بغاوت ہے. حکومت نے ان قانون کو بنایا ہے تاکہ سلامتی پیدا ہو معاشرے کے اندر، مال اور عزت اور آبرو کا تحفظ ہو، اس لیے یہ قانون بنائے ہیں. لیکن وہ چور کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں یہ سب چیزیں. تو جس کو ہم سمجھتے ہیں، جن قانون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے کہ بھائی اس طرح سے شانہ بشانہ عورتوں کو کام کروانا، عورتیں باہر نکلیں اپنے حقوق کے نعرے لگائیں، جس اللہ نے حقوق عورتوں کو عطا فرما دیے ہیں اور اللہ نے بتا دیا ان کا مقام اور ان کا مکان. عورتوں کا مقام کیا ہے اللہ نے بتا دیا ہے، عورتوں کا مکان کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے وہ بھی بتا دیے ہیں. جس اللہ نے ہمیں سب چیزیں بتا دی ہوئی ہوں تو اس کے بعد ہم عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے رکاوٹ بن جائے گی ترقی میں. جس کو آپ ترقی سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. بغاوت کر کے ترقی تو نہیں ہو سکتی نا، جس طرح سے وہ چور جو ہے وہ بغاوت کر کے حکومت کے ساتھ ہو تو وہ ترقی حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح سے میرے دوستو کیا بات ہے کہ ہم اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. جس کو اللہ نے حرام فرما دیا جن چیزوں کو وہ تو حرام ہے، جس اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا وہ حلال ہے. جو حلال کی نعمتیں ہیں اس کو استعمال کریں، جو حرام کی چیزیں ہیں اس سے بچیں. ہم آج ہم شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی، یعنی ان کو اپنی انٹرپریٹیشن سے تعبیر کرتے ہیں. ہماری اس کی کیا ہے یہ خیالات ہیں، اپنے خیالات سے شریعت کے احکامات کو جو ہے وہ ہم تعبیرات سے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میں خیر یہ تو بات درمیان میں آگے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ والا انسان بن جاتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے میں پڑتا ہے، اور ایک گناہگار نافرمان ہوتا ہے جو گناہوں پہ جری ہوتا ہے تو اس کی نحوست بھی پڑتی ہے چاروں طرف۔ ایک شخص اللہ والا گھر میں بن جاتا ہے، تقوی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے برکات وہاں پورے گھر میں پھیلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوست میرے ولی بن جاؤ۔ اللہ نے حکم فرما دیا ہمیں تقوی کے ساتھ رہنے کا، تقوی کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم فرما دیا ہے میرے دوستو، لیکن آج جو ہے ہمارے دین کی جو باتیں ہیں ان کی خوشبو اور ان کی اچھائی کیوں نظر نہیں آتی؟ آپ اونٹ کا عطر لگائیں گے میلے کچیلے کپڑے پہ تو آپ کو خوشبو نہیں آئے گی، آپ عطر لگائیں گے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑوں پہ تو آپ کو اس کا ادراک ہوگا خوشبو کا۔ آج ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دین میں باتوں میں مزہ نہیں آتا۔ جب توبہ، سچی توبہ کر کے دل کے ساتھ اللہ سے رجوع کریں گے اور توبہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں دین پہ باتوں پہ عمل کر کے دیکھیں کتنا مزہ آئے گا آپ کو، کتنا مزہ آئے گا۔ جو پہلے آپ ہنستے تھے شریف پردے پہ، اب آپ کو خود مزہ آئے گا شریف پردے میں۔ جو داڑھی پہ آپ مذاق اڑاتے تھے، خود داڑھی رکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ آپ دل آپ کا اچھا ہو گیا ہے نا، توبہ کی برکت سے، اللہ سے تعلق کی برکت سے دل آپ کا اچھا ہو گیا ہے۔ دل جیسا ہوگا ویسا ہی انسان کا رویہ اور انسان کے اخلاق ہوں گے، ویسی سوچ ہوگی، دل اچھا ہوگا۔ دیکھیں پیغمبر کا دل ہوتا ہے تو زبان بھی پیغمبر کی ہوتی ہے، جیسا دل ہوتا ہے ویسی زبان ہوتی ہے۔ صحابی کا دل ہے تو زبان بھی صحابی کی ہوگی، ایک صدیق کا دل ہے تو زبان بھی صدیق کی ہوگی، جیسا دل ہوگا ویسی زبان ہوگی۔ ایک متقین پرہیزگار اللہ والے کا دل ہے تو اس کی زبان بھی ویسی ہوگی، اس کی زبان سے بھی ویسی باتیں نکلیں گی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی باتیں ہوں گی۔ تو جیسا دل ہوگا، جیسا ہم اپنا دل بنائیں گے، جہاں سے ہم دین حاصل کریں گے، آج ہم دین حاصل کرتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسناد دیکھو، جن سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں کہ ان کا اسناد کیا ہے، انہوں نے کہاں سے دین حاصل کیا، ان کی چین آف نیرویشن کیا ہے، کہاں سے انہوں نے دین حاصل کیا۔ لاتا خود بابا بننا بابا نہ، جس کا بابا نہیں ہے اس کی چین بروکن ہے تو آپ اسے دین کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، چند کتابیں پڑھنے سے کوئی علامہ نہیں بن جاتا، چند عربی کتابیں پڑھنے سے یا تفسیر پڑھنے سے، کتابیں دیکھنے سے کوئی علامہ نہیں بن جاتا۔ علم کا آپ کے پاس آ جائے گا، علم کا انبار لگ جائے گا، لیکن آپ کو عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ عمل تو ملتی ہے عمل والوں کی صحبت سے۔ حضرت شاہ غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت سمپل آسان مثال فرماتے تھے، لیکن سبحان اللہ کیا اس کے اندر سبق ہے میرے دوستوں۔ سبق ہے کہ دنیا کے کاموں کے لیے بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں جو چیز وہاں ہمیں ملے۔ ہمیں آم چاہیے تو ہم گوشت والے کے پاس نہیں جاتے، گوشت چاہیے تو ہم آم والے کے پاس نہیں جاتے۔ ہمیں قانون کے بارے میں کچھ معلومات لینی ہے تو ہم قصائی کے پاس تو نہیں جائیں گے نا، یا مکینک کے پاس تو نہیں جائیں گے، قانون دار کے پاس جائیں گے۔ تو کیا بات ہے کہ اگر ہمیں دین حاصل کرنا ہے، دین مکمل دین اپنی زندگی میں لانا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے کہ جنہوں نے دین کہیں سے سیکھا ہو، جنہوں نے دین کسی معتبر اور ریلائبل سورس سے انہوں نے دین حاصل کیا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فتح الباری کی شرح میں لکھا ہے کہ صالحین کی بستی کا نام کیا تھا؟ نصرہ۔ نصرہ جس نے 100 قتل کیے تھے نا، اس کو حکم ہو رہا ہے جاؤ اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں کی بستی میں جاؤ، اس بستی کا نام کیا تھا؟ نصرہ۔ اور گناہوں جو گناہوں کی بستی تھی اس کا نام تھا کفارہ۔ اور وہ شخص صالحین کی اس بستی تک پہنچا بھی نہ تھا کہ راستے میں موت آ گئی، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس ظالم نے اپنی ایک ادائے بندگی دکھا دی. فنا بصدری ہی نحوہا، اپنے سینے کا رخ اس بستی کی طرف کر دیا. مر رہا تھا لیکن اس نے کہا جو میرے بس میں ہے میں وہ تو کر جاؤں. مر رہا تھا لیکن اس نے سینہ اپنا اس بستی کی طرف کر دیا. اس ادا پر اللہ نے اپنا فضل فرما دیا، اللہ کو پیار آ گیا اس بندے پہ. دوستو دیکھیں تو صحیح نا، مر رہا ہے، موت آ گئی ہے، آ رہی ہے اس کے پاس، لیکن اس نے اپنی ادائے بندگی مرتے مرتے بھی دکھا دی. اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ تو ہم ہمت کریں گناہوں کو چھوڑنے کی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سا عمل قبول کر لے، نہ آپ نے کسی عمل پہ اترانا ہے نہ کسی دوسرے کے عمل کو دیکھ کر ان کو حقیر سمجھنا ہے. یاد رکھیے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ، ہم دوسرے کے عمل کو دیکھ کر ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے دوستوں. اللہ کے ہاں معلوم نہیں کس کا کیا رتبہ ہو. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یزید کو برا کہنا جائز ہے یا نہیں، یزید کو برا کہنا جائز ہے یا نہیں. تو حضرت نے کیا عجیب جواب دیا، حضرت نے فرمایا کہ جائز ہے اگر یہ اطمینان ہو، جائز ہے اگر یہ اطمینان ہو کہ تم اس سے اچھی حالت میں مرو گے. لو بھائی، اور ظاہر ہے کہ مرنے سے پہلے یہ اطمینان ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو پتا ہے کہ ہم ان سے اچھی حالت میں مریں گے؟ کسی کو پتا ہے کہ انجام کیسا ہونے والا ہے؟ بھائی اس کو پھر برا کیوں کہیں ہم، اس کو برا برا کیوں کہیں ہم؟ اگر ہماری حالت اس سے اچھی نہ ہوئی تو وہ الٹا ہمیں، یزید جو ہے وہ ہمیں الٹا ملامت کرے گا کہ تم اس منہ سے مجھے کہتے تھے برا، ذرا اپنی حالت تو دیکھو. تو دوستو زندگی میں خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. ارے بھائی اپنی خیر منانی چاہیے، ہمیں دوسروں سے کیا لینا کہ اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، وہ برا ہے یا اچھا ہے. یاد رکھیے کسی کو برا بھلا وہی کہے گا جسے کوئی کام نہ ہو، اور جو اپنے کام میں لگا رہتا ہے بھائی اس کو تو اپنے ہی کاموں سے فرصت نہیں ہوتی. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جو اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، جن کو اپنے اعمال کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا گھر کیا ہونے والا ہے. لیکن جو شخص دن رات اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہتا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو کہ ایسا شخص کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ اپنی ہی اس میں دن میں لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں میرا یہ بات اللہ کو پسند آئی ہے کہ نہیں آئی، معلوم نہیں میری داڑھی پسند ہے کہ نہیں، ٹخنے کھولنا پسند ہے کہ نہیں، میرا پردہ کرنا پسند ہے کہ نہیں، ہے میں نے یہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے قبول ہے کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے مجھے. ایک بہت بڑے محدث غالبا امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، کتنی حدیث کی کتابیں یاد ان کو، کتنا حدیث پڑھایا انہوں نے، لیکن ایک مرتبہ کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک کشتی سمندر میں ہے، وہاں کسی نے چھینکا اور الحمدللہ کہا. اب ان کو آواز پہنچ گئی الحمدللہ، آواز آ گئی تو انہوں نے سوچا کہ اب جواب دینا چاہیے. کشتی لی کرائے پر، کشتی کرائے پہ کر کے وہاں پہنچے اور اس کا جا کے جواب دیا اور پھر واپس آئے. کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہا کہ کیا بتائیں کیا معاملہ ہوا، بڑی بڑی حدیثیں سب چیزیں یاد، لیکن میری بخشش کس بات پہ ہوئی، یہ میرا ایک یہ عمل کہ تو نے ہمارے بندے کا جا کے جواب دیا ہے چھینک کا، ہم نے یہ تمہاری ادائے بندگی پسند آ گئی تجھ کو معاف کر دیا. لو بھائی کس چیز پہ بخشش ہوئی؟ ایک معمولی سا عمل کہ چھینک مارنے والے کا جواب دے دیا. یہاں مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ واجب نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ آپ مجھے جو ہے وہ دریا پار کر کے جانا پڑے گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا. واجب نہیں ہے ان پہ تو غالب ایک حال غالب تھا ان کے اوپر. اگر آپ کے مجمع میں اسی مجمع میں جہاں آپ پہ کسی نے چھینک دیا ہو تو اس کو الحمدللہ کہا آپ اس کا جواب دیں وہ واجب ہے, لیکن دور ہے کوئی شخص تو وہاں جا کے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. تو دیکھیں اللہ نے اس کی بخشش کس عمر پہ کر دی. شیخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ لکھا ہے کہ ایک حکیم نے کسی درویش کو ایک آدمی سے لڑتے ہوئے دیکھا اور پھر فرمانے لگے کہ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر اس درویش کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی تو اسے لڑنے کی فرصت کہاں ہوتی. جس کو اللہ کے ساتھ لگن ہوتی ہے تو مخلوق کے ان جمیلوں میں الہی جبروں میں اور ان باتوں میں پڑتا ہی نہیں ہے. اس کو تو اپنے مالک سے فرصت نہیں ہے بھائی, اللہ سے ہی گفتگو, اللہ سے یاد ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے, غالب رہتی ہے. تو میرے پیارے دوستوں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحموں سے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دیں. اپنی حالت جیسی بھی ہو اس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرے کی حالت کیسی ہی پتھر کیوں نہ ہو تو ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو میں یہ عوض عرض کر رہا تھا کہ مرنے سے پہلے پہلے اس نے اپنا سینہ پھیر دیا اس بستی کی طرف, اللہ نے فضل فرما دیا, دونوں فرشتے آئے, موت کا فرشتہ بھی آیا اور عذاب کا فرشتہ, دونوں میں آپس میں بحث ہو گئی. رحمت والا کہتا ہے فرشتہ کہ میں اس کی روح نکالوں گا, عذاب والا کہتا ہے کہ نہیں میں نکالوں گا. رحمت والا کہتا ہے کہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا, موت کی اس کے اختیار میں نہیں تھی اس لیے میں نکالوں گا. عذاب والا کہتا ہے اب اس نے توبہ تو نہیں کی نا اس لیے میں نکالوں گا. اللہ کے پاس فیصلہ کیا, اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے زمین کی پیمائش کر لو, اگر نیکوں کی بستی قریب ہے تو رحمت والا نکال لے, اگر وہ بستی گنہگار کی بستی قریب ہے تو عذاب والا نکال لے. یہاں اللہ نے حکم دیا دونوں فرشتوں کو جا کے پیمائش کرو, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اندر ہی اندر حکم دے دیا نیکوں کی بستی کو کہ اے نیکوں کی بستی تقربی تو قریب ہو جا, اے گنہگاروں کی بستی تبادی تو دور ہو جا, تمہارے اوپر اہل بود رہتے ہیں, اور نیکوں کی بستی تو قریب ہو جا, تمہارے اوپر اہل تقرب رہتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں زمین کو اور وہاں فرشتے پیمائش کر رہے ہیں, لہذا وہ بستی جو نیکوں کی تھی وہ قریب پائی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ رحمت کا فرشتہ جو تھا اس نے ان کی روح قبض کر لی. تو کیا چیز ہے لہذا فضل فی صورت عدل, ظاہری طور پہ تو عدل تھا پیمائش کا حکم دینا یہ عدل تھا, لیکن اللہ کا فضل جو ہے یہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا میرے دوستو. اللہ کا فضل کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا, اندر ہی اندر اللہ کا فضل کام کر رہا تھا. ظاہری طور پہ تو عدل تھا لیکن اندر ہی اندر فضل کام کر رہا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا میں جج نہیں ہوں, میں بحیثیت جج وہاں نہیں ہوں گا, کسی قانون کا پابند نہیں ہوں گا, میں تو قیامت کے دن کا مالک ہوں, میں مالک ہوں, میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا, جس کے ساتھ جو چاہوں گا معاملہ کروں گا میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ دوستوں لکھایا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی اور میری رحمت جو ہے وہ سبقت لے گی میرے غضب سے, رحمت بازی لے گئی. تو میرے دوستوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں لکھوایا ہوا ہے, تو ایک مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے عرش پہ اس لیے لکھوایا ہوا ہے تاکہ قیامت کے دن جو اپنے اعمال سے نہ بخشا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے بخش دیں گے. سبحان اللہ. اس لیے دوستو نا امید تو ہونا نہیں چاہیے, اللہ کے راستے میں کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمت تو کرنی چاہیے گناہ چھوڑنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کا پیار حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمت تو کرنی چاہیے میرے پیارے دوستو. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، اللہ کے ہر نافرمانی سے بچنے کی اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ظاہری باطنی گناہ ہیں سب کو چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک صاف ہو کر اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے. اور میرے شیخ رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ اہل اللہ جیسی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، جیتے جی ہم اللہ پہ فدا ہو جائیں تو ہم اہل اللہ جیسی زندگی اور ان کے مزے دنیا ہی میں پا جائیں گے. اگر ہم نے توبہ کر کے مر گئے تو کیا زندگی کا مزہ پایا؟ زندگی کا مزہ تو ان اہل اللہ نے پایا ہے، اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرنے کا مزہ دنیا ہی میں ہے، مصیبت آتی ہے اس پہ سفر کرنے کا مزہ دنیا ہی میں ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کسی عزیز و اقارب کا تو اس پہ صبر کرنے کا مزہ دنیا ہی میں ہے. جنت میں دوستو یہ سب پریشانیاں نہیں ہوں گی، وہاں تو مزے ہی مزے ہوں گے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے دنیا میں داڑھی رکھ لو، اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لو، اور یہ جو داڑھی نہ رکھنے کی تمہاری خواہش ہے نا یہ جنت میں جا کے پوری ہو جائے گی، جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی. اور جو اہل جنت ہوں گے وہ جردن مردن مکحلین، بالکل جرد مرد یعنی بالکل امرت کی طرح جوان بالکل ہوں گے، اور کجلائی آنکھیں ہوں گی، اور کسی کی داڑھی نہیں ہوگی وہاں پہ. وہاں پہ ہر تمنا پوری ہوگی، دل چاہے گا کہ یہ فاختہ اڑ رہی ہے ایک دم سے بس دل چاہے گا کھانے کا، یہاں آپ نے تمنا کی وہاں روسٹڈ ہوئی فاختہ آپ کے سامنے پیش، دل چاہے گا کچھ بھی کام کرنے کا وہاں پہ ہر تمنا وہاں پوری ہوگی، نہ وہاں پہ حجام ہوگا نہ وہاں پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. لیکن دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اکابر اپنے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے ہمیں 100% اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.